نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گمراہوں کی قسمیں. فصل ذہم, ہم کہتے ہیں 10 کو. عموماً چار قسم کے لوگ دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں, علماء, عابد یعنی عبادت گزار, متصوفین یعنی صوفی حضرات, اور دولت مند جن کے پاس مال ہے. متصوفین آپ زاہد بھی کہہ سکتے ہیں. علماء میں سے دھوکہ کھانے والے کئی قسم کے لوگ ہیں. مثلاً ان میں سے ایک فرقہ تو وہ ہے جنہوں نے علوم شرعی اور عقلی میں پختگی تو پیدا کر لی ہوتی ہے لیکن اپنے اعضاء کو گناہوں سے نہیں بچاتے, یعنی علم میں بہت پختہ ہیں, ہر طرح کے دلائل ان کے پاس ہیں لیکن غلط کاموں سے باز نہیں آتے, اپنے علم پر مغرور ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا ایک مرتبہ ہے. اگر یہ لوگ بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ علم بھی تو عمل کے لیے مطلوب ہے, اور اگر عمل نہ ہو تو علم کی کوئی قدر نہیں, بیکار ہے وہ علم. اللہ تعالی نے فرمایا قد افلح من زکاها, جس نے نفس کو پاک کیا وہ خلاصی پا گیا یعنی کامیاب ہو گیا. افلح فلاح پایا. یہ تو نہیں فرمایا کہ جس نے علم حاصل کیا اس نے خلاصی پائی, وہ کامیاب ہوا. صرف علم اسے کیسے پاک کر سکتا ہے اگر شیطان اس کو اہل علم کے فضائل پڑھ کر سنائے؟ تو اسے وہ آیتیں بھی یاد کر لینی چاہیے جو بد کردار عالموں کے متعلق آئی ہیں. یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے نا کہ میں نے اتنا کچھ سیکھ لیا اور علم کی اتنی فضیلت ہے, اور طالب علم کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور ان کے اوپر فرشتے اپنے پر جو ہے وہ ان سے ڈھانپ لیتے ہیں, اپنے پروں سے فرشتے ان کو ڈھانک لیتے ہیں, یا اسی طرح کی اور بہت سی فضیلتیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ صرف ان کو نہ یاد رکھیں, یہ بھی یاد رکھیں کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کرتے ان کا کیا حال ہوگا. تو قرآن مجید میں آتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. تو اس کی مثال کتے کسی ہے, اگر تو اس پر بوجھ لا دے تو ہانپے, اور اگر چھوڑ دے تو ہانپے. كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا, جیسے گدھا جو اٹھائے بڑی بڑی کتابیں. یعنی کتابیں تو ہم سے زیادہ گدھا اٹھا سکتا ہے, تو اسی طرح اگر کوئی شخص دن بھر بہت بڑا بیگ اٹھائے ہوئے ہے کہ بہت کتابیں ہیں اس کے پاس, تو یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ ان کو صحیح طور پہ پڑھے نہ اور پڑھنے کے بعد عمل نہ کرے. ایک فرقہ وہ ہے جن کا علم اور ظاہری عمل تو مضبوط ہے, یعنی علماء کا ایک گروہ وہ ہے جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے, اور عمل ظاہری بہت ہے, نمازیں, تلاوت اور اسی طرح کے خیر کے کام, دین سیکھنا سکھانا, لیکن انہوں نے اپنے دل کی نگرانی نہیں کی کہ بری صفات کا خاتمہ کریں, جیسے تکبر, حسد, ریا اور طلب جاہ و منزلت اور خواہشات کی طلب. یعنی یہ چیزیں ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. ان لوگوں نے اپنے ظاہر کو تو مزین کر لیا, داڑھی رکھ لی, حجاب پہن لیا, لیکن اپنے باطن پر کوئی توجہ نہیں کی, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو یہ لوگ بھی دراصل دھوکے میں مبتلا ہیں. انہوں نے اعمال کی نگرانی تو کی لیکن دلوں کی نگرانی نہ کی, اور دل ہی اصل ہے, کیونکہ نجات وہی پائے گا جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ان لوگوں کی مثال اس آدمی کسی ہے جس نے کھیتی کاشت کی, یعنی ایک فصل اگائی, پھر وہ اگی تو اس کے ساتھ گھاس پھوس وغیرہ بھی اگایا جو کھیتی کو تباہ کر دیتا ہے. تو اس سے کہا گیا کہ گھاس کو اکھاڑ دو. اس نے گھاس کی پتیاں اور شاخیں تو کاٹ دی لیکن اس کی جڑیں چھوڑ دی, تو اس کی جڑیں اور مضبوط ہو گئیں. اور پھر کیا ہوا, جڑی تو اصل چیز ہے, جس پودے کی جڑوں میں بوٹیاں بیٹھی ہوئی ہوں وہ کیسے تناور ہو سکتا ہے, کیسے مضبوط ہو سکتا ہے. ایک فرقہ وہ ہے جسے یہ تو معلوم ہے کہ یہ باطنی اخلاق برے ہیں لیکن وہ اپنے نفس پر مغرور ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اخلاق ضمیمہ سے پاک ہیں اور اللہ کے نزدیک اس سے بہت بلند ہے کہ اللہ ہمیں ان میں مبتلا کرے، یعنی اپنے آپ کو اس سے بالا سمجھتے ہیں. ان میں تو عوام مبتلا ہوتے ہیں نہ کہ وہ جو ہمارے جیسا علم رکھتے ہیں، یعنی وہ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ظاہری برائیوں کے علاوہ باطنی برائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ ان کے اندر بھی ہو سکتی. اور جب ان پر تکبر یا اقتدار کی طلب کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو دین کی عزت کی طلب اور علم کے شرف کا اظہار اور بدعتیوں کی تذلیل ہے. یعنی اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اور پھر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. اگر ہم معمولی سے کپڑے پہن لیں اور نیچی جگہ میں بیٹھ جائیں تو ہماری وجہ سے دین کے دشمن خوش ہوں گے اور ہماری ذلت پر ہنسیں گے، اور ہماری ذلت میں اسلام کی ذلت ہے. یہ لوگ اس دھوکے پر نظر نہیں رکھتے کہ یہ بات ابلیس نے ان کے دل میں ڈالی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تواضع کیا کرتے تھے اور فقر و مسکنت کو پسند کرتے تھے. یعنی بعض لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ لوگوں سے اپنے مقام اور مرتبے کی عزت کی طلب رکھتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت کریں، لوگ ان کی آؤ بھگت کریں، اور پھر وہ لوگوں کے برابر نہیں بیٹھنا چاہتے، زمین پر نہیں بیٹھنا چاہتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر بیٹھنے کی وجہ سے ان کی عزت چلی جائے گی. حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن زمین پر بیٹھنے اور معمولی کپڑے پہننے سے ان کی کوئی عزت اور قدر و منزلت ختم نہیں ہوئی، بلکہ بہت زیادہ ہمارے دلوں میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب شام پہنچے تو راستے میں پانی آ گیا، آپ اپنے اونٹ سے اترے اور موزے اتارے اور پانی میں داخل ہو گئے، آپ نے اونٹ کی مہار بھی پکڑ رکھی تھی. حضرت ابو عبیدہ نے کہا، آج آپ نے شام والوں کے سامنے ایک بہت بڑا کام کیا ہے. آپ نے ان کے سینے میں ہاتھ مارا اور کہا، اے ابو عبیدہ، کاش یہ بات کہنے والے تم نہ ہوتے، تم سب سے زیادہ ذلیل اور حقیر لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے رسول کے سبب عزت بخشی، تو جب بھی تم ان کے بغیر عزت طلب کرو گے اللہ تمہیں ذلیل کرے گا. آپ کے متعلق ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ شام پہنچے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، اس وقت آپ اونٹ پر سوار تھے، کہا گیا کاش آپ گھوڑے پر سوار ہو کر عمراء وزراء اور رؤساء سے ملاقات کریں. فرمایا، میں تمہاری عزت اس جگہ پر نہیں دیکھتا، فیصلے تو اس جگہ سے ہوتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر کہا، میرے اونٹ کا راستہ چھوڑ دو، یعنی میں آگے جانا چاہتا ہوں، میں گھوڑے پر بیٹھنے کی بجائے اونٹ پر ہی اچھا ہوں، کیونکہ گھوڑا جو ہے وہ شان و شوکت کی علامت ہے. تعجب تو اس مغرور پر ہے جو قیمتی کپڑوں اور خوبصورت گھوڑوں سے دنیا کی عزت طلب کرتا ہے، اور جب اس کے دل میں ریا کا خیال آتا ہے تو کہتا ہے، اس سے میری غرض علم اور عمل کا اظہار ہے تاکہ لوگ میری پیروی کر کے دین کی ہدایت پائیں. اگر اس کا یہی مقصد ہوتا تو جتنا لوگوں کے اپنی پیروی سے خوش ہوتا ہے اتنا ہی اس بات سے بھی خوش ہوتا کہ لوگ کسی دوسرے کی پیروی کریں، کیونکہ جس کا ارادہ لوگوں کی اصلاح ہو وہ لوگوں کی اصلاح پر خوش ہوتا ہے خواہ وہ کسی کے ہاتھ سے ہو، یعنی پھر وہ دوسروں سے اپنے ہم پلہ یا برابر لوگوں سے مقابلہ نہیں کرتا. اگر لوگ اس کے پاس اصلاح کے لیے آئیں تو بھی خوش ہوتا ہے، اور اگر کسی اور کے پاس اصلاح کے لیے جائیں، علم حاصل کرنے کے لیے جائیں، تو اس پر بھی خوش ہوتا ہے، کیونکہ اسے اپنی عزت نہیں دین کی عزت مطلوب ہوتی ہے. اسی طرح وہ آدمی ہے جو ان میں سے بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کی ثنا کرتا ہے اور اس کے سامنے انکساری کرتا ہے اور کہتا ہے، اس سے میری غرض یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی سفارش یا کسی کی تکلیف دور کر سکوں، یعنی میری رسائی اگر عمراء اور بڑے بڑے لوگوں تک ہو جائے تو پھر دوسروں کو بھی میں ان تک لے جاؤں یا ان کے ذریعے ان کے کام نکلوا دوں. اللہ جانتا ہے کہ اگر اس کے بعد ساتھی بادشاہ کے نزدیک مقبول ہو جائیں تو اسے یہ بات بڑی شاک گزرے گی، یعنی اگر اس کی بجائے کوئی اور بادشاہ کا مقرب ہو تو یہ بات اس کو خود تکلیف دینے لگے گی کہ میری جگہ کوئی اور کیوں لے گیا. ان میں سے بعض کی غلط فہمی تو اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ بادشاہ سے حرام مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس مال کا کوئی مالک نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی رفاہ کے لیے، یعنی فائدے کے لیے، سوشل ویلفیئر کے لیے، ایسا شخص اپنے اس قول کی وجہ سے کہ اس مال کا کوئی مالک نہیں ہے، دجالوں میں سے ایک دجال ہو جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ حرام حلال ملا ہوا ہوگا، اور اس سے وہ مال حلال نہیں ہو جاتا بلکہ اکثر تو اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مال کس سے لیا گیا ہے. ایک اور فرقہ ہے جس کا علم مضبوط ہے، انہوں نے اپنے اعضاء کو پاک کر لیا ہے اور وہ اطاعت سے مزین ہے، یعنی علم بھی ہے اور اعضاء تک کی حد تک اطاعت بھی. انہوں نے اپنے دلوں کی نگرانی کر کے ان کو ریا، حسد اور کبر و غرور سے پاک کر دیا ہے، لیکن دل کے کناروں سے کچھ شیطانی فریب مخفی رہ گئے. ابھی اندر کی پوری طرح صفائی کرنا چاہتے ہیں. ان کا نفس فریب کھا رہا ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں اور نہ اس کی پرواہ کرتے ہیں. تم دیکھو گے کہ ان میں سے کوئی رات بھر جاگتا ہے اور سارا دن بھی علوم اور ان کی ترتیب اور الفاظ کی تحسین میں گزار دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس پر آمادہ کرنے والی چیز اللہ تعالی کے دین کے اظہار کی حرص ہے. یعنی اس لیے میں اتنی محنت کر رہا ہوں کیونکہ میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ کبھی اس پر آمادہ کرنے والی چیز سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ بھلائی سے اس کا ذکر کریں اور وہ مشہور ہو. یعنی اصل نیت دین کی بلندی نہیں، اپنی ذات کی بلندی ہوتی ہے. ایسے لوگ اپنی تصنیفات میں اپنی ثنا ضرور بیان کرتے ہیں، یعنی اپنی تعریف ضرور لاتے ہیں. یہ لوگ یا تو لمبے چوڑے دعوے کر کے صریحاً اپنی تعریف کرتے ہیں، یعنی کھلی کھلی اپنی تعریف کرتے ہیں، یا دوسروں پر تانا زنی کے ضمن میں ایسا پہلو نکال لیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی جو تانا کر رہا ہے یہ اس سے افضل اور اس سے زیادہ عالم ہے. یعنی بعض علم والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علم کی خدمت کرتے ہیں اور علم بھی بہت ہے، عمل بھی ہے، دل بھی بہت حد تک صاف ہے، لیکن ابھی بھی کچھ خامیاں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پوری طرح اس مصیبت سے باہر نہیں آئے. اور وہ خامیاں کیا ہیں؟ وہی جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا عجب کے بارے میں، کہ اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات دین کی خدمت بھی دین کی بلندی کے لیے نہیں، دراصل اپنے نام کی شہرت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ شہرت کیسے کرواتے ہیں؟ یعنی اپنی تعریفیں کر کے یا دوسروں پہ تنقید کر کے. یہ ایسے مخفی عیوب ہیں جن سے نہایت ہوشیار اور طاقتور لوگ ہی مطلع ہو سکتے ہیں. ہم جیسے کمزور لوگوں کو اس میں کوئی امید نہ رکھنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر تو ایسی کوئی خرابی ہے ہی نہیں. سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے عیوب کو پہچانے اور ان کو درست کرنے کی کوشش کرے، یعنی اپنی غلطیاں دیکھے اور ان کی اصلاح کرے. جسے اپنی نیکیاں اچھی لگیں اور اپنی برائیاں بری محسوس ہوں تو اس کے لیے امید رکھنی چاہیے، برخلاف اس شخص کے جو اپنے نفس کو پاک بتائے اور اپنے آپ کو بہتر مخلوق سمجھے. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے اہم علوم حاصل کیے. سوچنا چاہیے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو غیر اہم علوم پر قناعت کر چکے، یعنی جنہوں نے ابھی پڑھا ہی کچھ نہیں، وہ پھر کس کس خرابی میں مبتلا ہوں گے. بعض ایسے ہیں کہ وہ حکومت، لڑائی جھگڑوں اور دنیاوی معاملات کی تفصیل کے متعلق فتاوی کے علم پر بس کر چکے ہیں جن سے لوگوں میں اصلاح معیشت ہو سکے. یعنی وہ ایسے علم کے پیچھے تو بہت ہیں اور اس میں تو بہت ماہر ہیں کہ جس میں لوگوں کے دنیاوی معاملات درست کر سکیں، لیکن یہ لوگ اعمال ظاہری کو ضائع کر دیتے ہیں اور بعض معاصی یعنی گناہوں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، مثلا غیبت، جن کو دیکھنا جائز نہیں ان کو دیکھنا، ناجائز کاموں کی طرف چل کر جانا، اور اپنے دلوں کو تکبر، حسد، ریا اور دیگر تمام مہلکات سے نہ بچانا. یعنی بعض سکالرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس فقہ کا بہت علم ہوتا ہے، فتویٰ دینے میں بہت ماہر ہوتے ہیں، حلال حرام کو خوب جانتے ہیں اور لوگوں کو بتانے کے قابل بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی دراصل اپنے اعمال کی خرابیوں سے غافل ہوتے ہیں. یہ لوگ دو طرح سے دھوکے میں مبتلا ہیں، ایک تو عمل کی حیثیت سے اور دوسرے علمی حیثیت سے. اور ان کی مثال اس مریض جیسی ہے کہ جب وہ کسی دوا کا نسخہ سیکھ لے تو اس کی تکرار اور تعلیم میں مشغول ہو جائے. وہ زبردست مثال دی ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو کوئی ریسیپی لے لے یا کوئی ٹوٹکا لے لے اور کسی دوائی کا نسخہ لے لے اور پھر اس کی تکرار اور تعلیم میں مشغول ہو جائے، یعنی اس کو رٹنا شروع کر دے، خود یاد کر لے اور پھر آگے دوسروں کو سکھانا شروع کر دے. بلکہ ان کی مثال تو اس آدمی جیسی ہے جسے سرسام ایک ہذیانی بیماری ہو. یعنی سرسام ہوتا ہے سر کی بیماری کہ جس میں جس کے نتیجے میں موت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان کے دماغ کے جو پردے ہیں ان کی جھلیوں میں ورم وغیرہ آ جاتا ہے اور انسان کی عقل اور سوچ سمجھ صحیح کام نہیں کرتی. وہ ہلاکت تک پہنچ چکا ہو لیکن اپنے مرض کا علاج کرنے کی بجائے استہازہ کی دوا سیکھنے میں مشغول ہو اور اس کی تکرار کرتا رہے. یعنی بہت ہی دلچسپ مثال دی ہے کہ ایک شخص جسے بیماری دراصل کچھ اور ہے لیکن وہ سیکھ کسی اور مرض کا علاج رہا ہے جو اس کو لاحق نہیں، وہ کسی اور کو لاحق ہے. یقیناً یہ انتہائی دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کا سبب یہ ہے کہ اس نے فقہ کی تعظیم کی روایات سنی ہے اور اسے یہ معلوم نہیں کہ فقہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے متعلق سمجھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عذاب کی صفات کی پہچان ہے، تاکہ دل میں خوف پیدا ہو اور تقوی اختیار کرے. یعنی اس نے فقہ کا مفہوم ہی بدل دیا، اور اس سے مراد صرف ان امور کا علم ہے جو اس کے اپنی ذات سے متعلق نہیں، صرف دوسروں کے اعمال سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، پھر ان کے ہر فرقے میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے کہ دین کو سمجھیں، یعنی دین کے اندر سمجھ پیدا کریں. اور اس سے مراد صرف فقہ علوم حاصل کرنا نہیں، وہ علم جس سے انذار یعنی ڈرانا حاصل ہوتا ہے وہ اس علم کے علاوہ ہے جس کا مقصود یہ ہے کہ معاملات کی شرائط سے مالوں کی حفاظت کی جائے اور مالوں سے ابدان کی حفاظت کی جائے اور قتل اور زخموں کی مدافعت ہو. اس کو آج کی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مثلا ایک شخص اسلامی بینکاری کے موضوع پر تو بہت ریسرچ کر رہا ہے تاکہ وہ لوگوں کو سود سے نکالے، اور بہت سے ایسے کام کر رہا ہے کہ جس سے وہ لوگوں کی اصلاح کر سکے، یعنی لوگوں کے مال کی یا ان کے جھگڑوں کی اصلاح کر سکے، یا یہ کہ کوئی ایسا علم حاصل کرے کہ جس سے وہ قانونی نقطے بہت سمجھ لے اور اس کے بعد وہ لوگوں کو وہ نقطے سمجھا سکے تاکہ وہ اپنے دنیاوی امور میں خوب فائدہ حاصل کریں. لیکن ایسا شخص اس بات کو نظر انداز کیے ہوئے ہے کہ اس کے علم کے اس کے اپنی ذات پر کیا حقوق ہیں، اور وہ علم کون سا ہے کہ جس سے وہ صرف لوگوں کے مال کی حفاظت نہیں اپنی آخرت کی بھی حفاظت کر سکے، اپنی تعلیم اور تربیہ اور تزکیہ کا بھی بندوبست کرے. اور یہی حال ہے جتنی بھی مثلا یونیورسٹیز میں تعلیم ہے، لوگوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک ڈگری لیے چلے جاتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اور نفس کی تربیت کے اعتبار سے بالکل نل ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. اب یہ ایک طرح سے انتہائی دھوکے کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو عالم سمجھے لیکن عمل کے اعتبار سے بالکل جاہل ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. مال اللہ کی راہ میں آلہ ہے، یعنی ایک انسٹرومنٹ، اور بدن سواری ہے، اور اہم علم کے راستے پر چلنے کی پہچان، اور دل کی گھاٹیوں کو طے کرنا ہے جو کہ بری صفات، اور یہی بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے، یعنی انسان کو اللہ کے قریب نہیں جانے دیتے. جو آدمی اسی پر رک جائے اس کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جو حج کے رستے پر چلنے کے لیے مشکیزہ اور موزے کے سینے کا علم حاصل کرے، کیونکہ پہلے زمانے میں جب حج ہوتا تھا تو پانی کے لیے لیدر کی مشکیں استعمال کی جاتی تھی اور ان کو سیا جاتا تھا، اور اسی طرح موزے لیدر کے پہنے جاتے تھے طواف وغیرہ کے وقت، کیونکہ فرش اس طرح نہیں تھا جو آج کل ہے. تو یہ کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے وہ پھر مشکیزہ اور موزے تو سینے کا علم حاصل کرے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ علم بھی ضروری ہے، لیکن حج سے تو ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں کہ اس کو موزہ سینہ آتا ہے یا نہیں، یا مشکیزہ سی سکتا ہے یا نہیں. بعض وہ ہیں جو اختلافات کے علم پر بس ہو گئے اور ان کی اہمیت صرف مجادلہ یعنی جھگڑا، الزام، خاموش کرانے اور غلبے کی وجہ سے حق کو رد کرنے کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی وہ ایسے علوم میں خوب ماہر ہیں جس سے وہ دوسروں کو نیچا کر سکیں، اور یہ پہلے لوگوں سے بھی زیادہ بری حالت میں ہیں. فقہ میں مجادلہ، جھگڑے کے تمام دقائق بدعت ہیں. سلف ان کو نہیں جانتے تھے، یعنی صحابہ کرام اور ان کے بعد کی جو جنریشنز ہیں، جو خیر القرون جن کو کہا گیا، وہ اس قسم کے علوم نہیں حاصل کیا کرتے تھے اور نہ ہی علم حاصل کر کے جھگڑوں میں مبتلا ہوتے اور ایک دوسرے کو ذلیل کرتے یا ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے. باقی رہے احکام کے دلائل, تو فقہی مسلک کا علم ان کے علم پر مشتمل ہے اور وہ دلائل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جھگڑے مناظرہ کے مختلف طریقے مثلا کسر, قلب, فساد و وضع اور ترکیب اور تادیہ, تو یہ خاموش کرانے اور غلبے کے اظہار کے لیے ایجاد کیے گئے ہیں. میرے خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالی باقی پھر ہم اگلی دفعہ کریں گے. جی بات یہ ہے, ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی ہم کچھ سیکھیں تو اس سیکھنے کے بعد ہم اپنا جائزہ لینا شروع کریں. عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہم پڑھتے ہیں اور اس میں کسی خامی یا خرابی کا ذکر آتا ہے تو ہم فوراً دوسروں میں تلاش کرنے لگتے ہیں, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ چیز ہم اپنے اندر دیکھیں کہ کہیں وہ خرابی ہمارے اندر تو نہیں. پچھلی دفعہ بھی مجھے یہی محسوس ہوا تھا کہ ہم جو سوالات تھے وہ اس پر زیادہ مبنی تھے کہ دوسروں میں ہی خرابیاں پائی جاتی ہیں تو ان کا ہم کیا کریں, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم ایسی کوئی چیز پڑھیں تو ہم خود اس سے بچنے کی کوشش کریں. میں مانتی ہوں کہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں تک اگر ہماری رسائی ہے تو ہم ان کی اصلاح کریں, اور اگر ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے تو پہلا سٹیپ یہی ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کے مطابق ہم اپنی اصلاح شروع کر دیں. اور سوال جی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو آپ ذلیل نہ کریں, جو سنت کے مطابق صفائی, طہارت اور ان سب چیزوں کا خیال کریں, لیکن اگر آپ یہ چاہیں ان سب چیزوں کے بعد کہ آپ لوگوں میں نمایاں ہو سکیں اور آپ دوسروں سے کمپیٹ کریں, ان کا مقابلہ کریں, اور لوگ دوسروں کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے آپ کی طرف متوجہ ہوں صرف آپ کی ظاہریت کی وجہ سے, تو یہ جذبہ درست نہیں. یعنی نہ تو اچھا لباس پہننا منع ہے, نہ صاف ستھرا رہنا منع ہے, اور نہ ہی ایسا منع ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک مہذب حال حلیے میں نہ رکھے. لیکن یہاں جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے نہ ہو کہ وہ دوسروں پر اپنی برتری جتا سکے, یہ درست نہیں. جی یہ تو نہیں کہا گیا کہ علم دوسروں تک نہ پہنچائے, علم تو دوسروں تک پہنچائیں گے ہی, لیکن علم علمی پختگی کے ساتھ پہنچانا چاہیے, نہ کہ اپنے لباس کی خوبصورتی اور اپنے حال حلیے کی درستگی کے ذریعے دوسروں کو مروب کر کے کہ ہم زیادہ بہتر ہیں دوسروں سے. دل کی نگرانی کیسے کی جائے؟ دل کی نگرانی کی جائے تنہائی میں بیٹھ کر اپنا جائزہ اور محاسبہ کر کے, اور دوسرے جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں, سیکھ رہے ہوں, تو دوسروں کے بارے میں سوچنے کی بجائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ سوچنا شروع کریں کہ میں کیا کر رہی ہوں, یعنی قرآن کے آئینے میں اپنا آپ دیکھیں. کیا آج آپ کو نظر آئیں کچھ خامیاں جب آپ یہ سیشن اٹینڈ کر رہے تھے؟ کیا آپ کو آج کچھ پتا چلا جب ہم یہ پڑھ رہے تھے کتاب؟ بس یہ پریکٹس صحیح ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر کی بنسبت باطن کو دیکھنا زیادہ مشکل کام ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہیں کہ ناممکن ہو. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو پریکٹس ہوتی جاتی ہے, اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالی سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے میرے نفس کی جو خرابیاں ہیں وہ اور میرے اندر کی جو برائیاں مجھے دکھا دے, اور یہ سنجیدگی کے ساتھ ہی آتا ہے جب انسان کوشش کرتا ہے.
مجھے یہ کہنا تھا کہ جیسے میں ابھی سن رہی تھی کہ ہم لوگ چلے کورس کر رہے ہیں قرآن پاک کا, تو ہم نے کافی جیسے فضول باتیں بھی چھوڑ دی اور جیسے جبلی کرنی بھی چھوڑ دی, تو یہ کہ ہم اپنی جڑوں کو کیسے ختم کریں گے ان چیزوں کی.
جی اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ قرآن پاک ایک دفعہ تو نہیں پڑھنا ہوتا، جتنی دفعہ بھی آپ پڑھتے ہیں آپ کی خرابیاں مزید نظر آتی جاتی ہیں، بس اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے، جو خامی نظر آئے اسے مان جائیں، کیونکہ مشکل وہاں ہوتی ہے جب ہم اپنا اتنا شدید دفاع کرتے ہیں کہ اپنی کو غلطی دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور پھر نظر آئے بھی تو ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم دوسروں کے سامنے سچا ہونا چاہتے ہیں، یا پھر اپنے نفس کے دھوکے کا شکار ہوتے ہیں جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو قبول کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ وہ ان کی اصلاح کرے.
جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ فقہی مسائل میں مجادلہ جو ہے وہ سلف جو تھے ہمارے اسلاف وہ مجادلہ نہیں کرتے تھے، یعنی فقہی مسائل میں بحث نہیں کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے ہم لوگوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے.
جی ہاں، بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، جو چیز ہمیں جس پر عمل کرنا ہے اس کی حقیقت معلوم کر لینی چاہیے، لیکن ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، اور پھر اگر کوئی شخص ایک خاص طریقے پر مثلا نماز پڑھ رہا ہے تو اسے غلط ثابت کرنے کے لیے اس سے بحث کرنا، اور دلیل ہونے کے باوجود قرآن اور سنت سے اس کی بات نہ ماننا، اور مختلف قسم کی آراء جمع کر کے اس کو نگیٹ کرنا، تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کے مسلمانوں میں خاص طور پر بہت عام ہیں. اس میں یہ ہے کہ کسی سے بحث اور مباحثہ اور جھگڑے کی بجائے اگر کوئی صحیح بات آپ کو صحیح دلیل کے ساتھ قرآن اور سنت سے معلوم ہے تو اس تک پہنچا دیں، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، اور اگر نہ مانے تو اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. ہمیں مزید اس پر تنقید کر کے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ اس کے سامنے بلکہ اور لوگوں میں اس کی برائیاں کر کے، اور بعض اوقات اگر کوئی معروف شخصیت ہے تو اخباروں تک میں یہ باتیں اچھال کر اس کو ذلیل کرنا، یہ کوئی اسلامی اخلاق نہیں ہے. حق بتا دینا چاہیے اور اس کے بعد خاموشی اختیار کرنی چاہیے، پھر اس کا معاملہ اور اس کے رب کا معاملہ.
انسان کا دل ہلا دینے والا اور صحیح اپنا محاسبہ کرنے والا، تو اس سے ایک دم سے جیسے بندے کے رونگ دکھائے ہو جاتے ہیں کہ واقعی ہم نے پتہ نہیں کیا کیا. ہم کام تو الحمدللہ کرتے ہیں، مگر یہ کہ ہم جیسے عبادت یا اس طرح وہ پورے طرح نہیں کر سکتے، مگر دین کے کام میں بہت کوشش کرتے ہیں. تو اس میں پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
بس کوشش ہی کرتے رہنا چاہیے. دنیا کا کوئی کام جب ہمیں نہیں کرنا آتا، بس اگر کسی کو کھانا پکانا نہیں آتا اور اس نے جان لیا ہے کہ ایسے پکتا ہے لیکن ابھی بھی وہ اس کا ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ اور اس کے باقی ٹھیک نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ مزید اسے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور پریکٹس سے ایک دن انسان ماسٹر ہو ہی جاتا ہے. ایسا ہے کہ اگر علم بھی ہے اور عمل بھی ہے اور یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، تو یہاں تک تو خرابی نہیں ہے کہ اچھی چیز کو اچھا سمجھنے میں. خرابی اس وقت ہے کہ جب انسان اس نیکی کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھے اور دوسری طرف اپنی برائیوں پر نظر نہ رکھے. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ ایک طرف انسان اچھے کام کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف کیا کرے، اپنی برائیوں کو بھی دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھائیاں تو بہت تھوڑی ہوں جن پہ وہ خوش ہو رہا ہے اور برائیاں اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوں جو اس کو لے ڈوبنے والی ہیں، تو وہ خوش ہی نہ ہوتا رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جا کے وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور جن نیکیوں کو بڑی چیز سمجھتا تھا وہ بہت تھوڑی نکلے. جی 358. یہ ایسے مخفی عیوب ہیں جن سے نہایت ہوشیار اور طاقتور لوگ ہی مطلع ہو سکتے ہیں. ہم جیسے کمزور لوگوں کو اس میں کوئی امید نہ رکھنی چاہیے. کس میں؟ یہ جو اوپر کا پیراگراف سے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، یعنی ہم اپنے بارے میں اس خوش فہمی کا شکار نہ ہوں کہ ہم اپنے سارے عیبوں کو جان چکے ہیں. اس کے لیے ہمیں مزید کوشش کرتے رہنا ہوگا. آج کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.